سلوك وہ تتمہ ہے جس کا تعلق اب فقہی مسائل سے ہوگا. خصوصیت کے ساتھ پچھلے ہفتے کا درس اس میں ہمارا عنوان یہ تھا کہ رمضان کے بعد بھی باقی 11 مہینے رمضان ہی کے مقصد اور پیغام کو یاد رکھنا ہو, اور جیسا کہ کئی روایتوں میں یہ لفظ آیا بھی ہے کہ اللہ کو تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو پھر اس بھوک اور پیاس کے مقاصد میں سے ایک وہ نظام تربیت جو گزشتہ درس میں پورے 1 گھنٹے کی تقریر میں بیان کیا گیا. قرآن کی آیت نمبر 173 سے آیت نمبر 194 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اور یہاں سے لے کر وہ اتم الحج والعمرۃ للہ, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو. تو پھر نیکی کیا ہے؟ تمام آیتوں کا سلسلہ جس کا اختتام حج کے پیغام پر ہوا. اور شاید گزشتہ درس کے اختتام پر آخری بات یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ حج جس کے مہینے شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ فقہی اصطلاح میں شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ تینوں مہینے اشہر حج. اشہر شہر کی جمع, عربی میں لفظ شہر مہینے کے معنوں میں, یہ تینوں ماہائے حج یا حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو وہی رمضان کا اختتام حج پر, البتہ ان دو کے درمیان ایک عبادت اور یہ ان دونوں کو ملاتی ہے, اور اس کا تذکرہ بھی روزے کی آیتوں میں سے آخری آیت میں ہوا. جو حضرات یہ دو تقاریر کیفیت سے سن رہے ہوں گے, یعنی پچھلا درس اور آج کا درس, ان کے لیے تو گفتگو کا رقص مل رہا, اور جو پچھلے درس میں نہیں تھے یا تھے مگر ایک ہفتے کے اندر وہ ساری باتیں ذہن سے نکل گئی, ان کے لیے شاید تھوڑی زحمت ہو رہی. لیکن بہرحال پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی آخر ویسے تو تفصیل یہی تھی کہ روزے کے فوراً بعد کیا حکم ہے, اور اس کے فوراً بعد کیا حکم ہے, اور اس کے فوراً بعد کیا حکم ہے, مال, جان, جہاد, انفاق, حج اور ان کا رب. لیکن اختتام جب حج پر کیا گیا, روزے کی تربیت کا اختتام حج پر کیا گیا, تو شاید یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا, یاد نہیں ہے, کہ اگر حج کو آپ دیکھیں تو روزے ہی ایسی زحمتوں ذرا بڑھا کر اور ایک اہم ترین فرق کے ساتھ کہ بڑی سے بڑی مصیبت وطن میں برداشت ہو جاتی, زیادہ بڑا امتحان ہوتا ہے سفر میں. تو وہی روزے کی تربیت حج میں اس فرق کے ساتھ کہ عالم غربت, اور جو روزے کی تربیت میں کچھ باتیں رہ گئی, معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ اللہ بھول گیا, بلکہ اس لیے کہ وہ ابتدائی مرحلہ انہیں مکمل کر دیا گیا حج میں. لیکن ان دو کے درمیان ابھی ایک عبادت اور, تو وہ آیتیں جو روزے سے متعلقہ 173 نمبر سے 194 کے درمیان سورہ بقرہ, روزے کی آیتیں ہم نے آخری آیت میں روزے سے متعلق آخری آیت میں عبادت کا بھی ذکر ہوا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدَ. رمضان کا اختتام ہے, اس کے فوراً بعد لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کا حکم ہے, اس کی وضاحت گزشتہ تقریر میں ہو گئی. آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اور تم حالت اعتکاف جب مسجدوں میں بیٹھ کے اعتکاف کر رہے ہو تو پھلا پھلا چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو رمضان اور حج اس کے درمیان ایک سیڑھی آتی ہے جس کا نام ہے اعتکاف. فلسفہ اعتکاف, احکام اعتکاف, مسائل اعتکاف بیان کرنا مقصود نہیں, لیکن وہ چونکہ ٹریننگ پروگرام کی ایک چیز رہ گئی. اور اگر آپ دیکھیں تو واقعا احکام فقہی کے اعتبار سے روزے اور حج کے درمیان کی کڑی لگ رہی ہے اعتکاف. روزہ وہ زحمتیں جو اپنے وطن میں اپنے دوستوں اور دنیا کے درمیان رہ کے برداشت کی جا رہی ہے, حج یہی زحمت ہے اور اس میں مزید کچھ قربانیوں کو بڑھا کر. جو مسائل حج تھوڑا بہت آپ نے سنے ہیں اور اس کا تذکرہ بھی میں نے کیا, اب لباس کو کروا دیا گیا احرام پہنا کر, خوشبو کا استعمال حرام, اب تیل کا استعمال حرام, اب آئینے کا استعمال حرام, جو زیب و زینت سے متعلقہ چیزیں وہ بھی ایک بڑی قربانی. روزے میں یہ والی قربانی نہیں مانگی گئی, بھوک اور پیاس کی قربانی مانگی گئی. اور انسانی زندگی کا ایک اور اہم مسئلہ جس کے لیے اللہ نے عورت اور مرد کو دو الگ الگ جنس میں پیدا کیا, وہ قربانی مانگی گئی. مگر ابھی آرائش, زیب و زینت, اپنی شکل صورت اور جسم پہ توجہ دینے والا مسئلہ وہ حج, اور ان دو کے بیچ میں اعتکاف رکھ دیا گیا. اعتکاف اپنا حج کی طرح سے مکمل غریب الوطنی کہ ایسی جگہ جا کے بیٹھے ہیں کہ یا نہ کوئی دوست, نہ کوئی رشتہ دار, نہ وہاں سے بظاہر ہم لوگوں کا کوئی لسانی تعلق, نہ زمینی تعلق, بالکل. اسی لیے ایک مسئلہ آتا ہے حج کا کہ جو لوگ مکے سے 48 یا 52 میل کے اندر رہتے ہیں ان کا حج الگ, اور جو اس سے زیادہ فاصلے سے آتے ہیں ان کا حج الگ. جو حج ہم لوگ کرتے ہیں بالکل اس کے احکامات اس سے مختلف ہے جو مکے والوں کا حج. تو غریب الوطنی جنگل میں لے جا کے پھینک دیا گیا اور وہاں وہ زحمت. روزہ بالکل اپنے دوست رشتہ دار گھر والوں کے درمیان, اس طرح ایک سال پارٹیوں کے بیچ میں روزہ ہو رہا, اعتکاف بیچ کی پڑی. نہ بالکل غریب الوطن بنے, نہ اپنے گھر میں رہے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. اور بعض خطی پابندی روزے کے مقابلے میں اعتکاف میں بڑھ گئی. دیکھیے روزے کی ساری پابندی اعتکاف میں ایز اٹ از, اس لیے کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا, اور مزید کچھ پابندیاں بڑھا دی گئی. اور پھر بعض مراجب یا واجب یا مستحب کہیں اس بات کے قائل کہ اعتکاف میں بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے جو حج کے لیے ٹھیک ہے. موجودہ مراجب اول تو ان باتوں کو واجب نہیں سمجھتے مستحب, اور ان میں سے بھی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا کہ مثلاً یہ کہا کہ اعتکاف کے عالم میں احرام پہننے کی ضرورت نہیں. لیکن ابھی ایک عمومی بات ہو رہی کہ کثیر تعداد مجتہدین کی ایسی گزری جو اس بات کے قائل ہے کہ جو حج کی پابندیاں وہ سب اعتکاف میں اپنے آپ پہ لاگو کر, ان میں سے بعض چیزیں واجب بن کر بعض چیزیں مستحب بن کر, یعنی یہاں تک اعتکاف کے دوران احرام پہن کے بیٹھ, اعتکاف کے دوران آئینہ دیکھنا سے بھی گریز کر, اعتکاف کے دوران بالوں میں کنگھی کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, وہ ساری باتیں جو 20 یا 22 یا 24 چیزیں حالت حج میں حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی بالکل جنگل میں نہیں پھینکا, نہ بالکل وطن میں رکھا, نہ بالکل جنگل, یہ بیچ کی پڑی. اسی لیے سارا سال اعتکاف کا ثواب ہے, لیکن سنت موقعہ بنتا ہے رمضان کے آخری 10 دن جب روزہ ختم ہو رہا, اس وقت اگر اعتکاف شروع ہو رہا ہو. اور پھر آج کل تو دنیا یہ ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا, ورنہ پرانے زمانے کے حساب سے ادھر رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید کے 8-10-15 دن گزارے اور قافلوں کی تیاری شروع ہو گئی. حج وہ مسلسل ایک سلسلہ چلتا رہتا کہ رمضان کے آخر میں مسجد میں بھیج کے اعتکاف، اعتکاف سے جو کچھ عادت حاصل ہوئی تو سیدھا حج پر. اور ہر وہ شخص آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی حج پر جانے والا، ہر وہ شخص جو حج پہ گیا اسے پتا کہ بغیر تربیت کے حج پہ جانا کس طرح سے حج کو تباہ اور برباد کر دیتا. یہی وجہ کہ اعتکاف جیسی نہ صحیح مگر حج پر جانے والوں کی تربیت کا اہتمام دنیا میں ہر جگہ کیا جاتا. تو وہی سلسلہ جو اسلام کا تھا وہ روزہ، روزے کے آخر میں اعتکاف. اب اعتکاف نے ذرا آدھی بنایا حج کا اور اس کے بعد حج. اب حج پہ جا کے یہ ٹریننگ مکمل ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جانا چاہیے، کھانے اور پینے میں کم از کم اتنی عادت پڑ جانا چاہیے کہ حرام سے انسان اپنے آپ کو بچا، راہ خدا میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہر قربانی میں جیسا یہ آ گیا کہ جسے نہانے کی عادت ہے اسے نہانے سے روک دے، اس کے لیے بڑا مسئلہ. جسے کنگھی کرنے کی عادت ہے اسے کنگھی سے روک دے، بڑا مسئلہ. جسے آئینہ دیکھنے کی عادت ہے اسے آئینے سے روک دے، کتنا بڑا مسئلہ. جسے خوشبو لگانے کی عادت ہے اسے خوشبو سے چھوڑ لگانے سے روک دے، کتنا بڑا مسئلہ. حتیٰ یہ کہ اگر جسم پر مکھی اور مچھر یا جو جیسے کیڑے انہیں مار نہیں سکتے، خوشبو سے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن اگر بدبو ہے تو ناک بند نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں جو حج کو ملا کر انسان کو اسی طرح سے عادی بنا رہی جس طرح میں نے گزشتہ تقریر میں کہا کہ شکاری کتے کو عادی بنایا جاتا کہ شکار کے پیچھے دوڑ اس کا خون بہا کر، یعنی اس کو ٹیٹوے یا گلے سے پکڑ پھر اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول کر دینا کہ اس کو نہ کر. یہ تربیت حج کے ساتھ جا کے مکمل ہوگی. لیکن یہ اسلام کو معلوم کہ ہم رہیں گے تو اس دنیا میں ساری تربیت دینے کے باوجود بہکانے والی چیزیں سارا سال ہمارے پیچھے، تو اسلام نے پھر پورے سال کے لیے روزے کی عبادت کو مستحب قرار دیا. نہ اتنا زیادہ مستحب کہ آدمی سارا سال روزے سے رہے اس کی بھی مذمت آئی، اور نہ یہ کہ رمضان کی عبادت کے بعد باقی 11 مہینے ہاتھ اٹھا لیے اور مومن سے تھا بس اب کسی بھی اکتفا کرو، نہیں، بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیا کہ ہر مہینے تقریباً 1/3 مہینہ روزے کے عالم میں رکھوا دیا، سنتی روزے. ویسے صحیح معنوں میں اگر رمضان کے روزے رکھ لیے جائیں تو اسلام کے اعتبار سے یہ 11 مہینے کے لیے کافی ہے. یہ ساری چیزوں پہ خود بخود انسان کو عادت پڑ جائے، زیب و زینت سے بچنے کی، اللہ کی خاطر قربانی دینے کی، مال خرچ کرنے کی، حرام سے بچنے کی، عزت قربان کر دینے کی، وقت پڑے تو جہاد کر لیں. لیکن کیوں تو رمضان کا مہینہ بھی ہم صحیح طور پہ نہیں گزار پاتے، تو جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی اس کے لیے ایک مستحب روزوں کا سسٹم رکھا. اب بس یہی آج بیان کرنا مقصود تھا. بظاہر ہمارا معاشرہ ان چیزوں کی جانب اتنا متوجہ نہیں، لیکن یہ دس تو آج سے تقریباً 18 سال پہلے رمضان ہی کے بعد اس کی تاسیس کی گئی. 1976 کا ماہ شوال جب یہ درس شروع کیا گیا تو اس وقت پہلے مرحلے اس کا خیال نہیں کیا گیا کہ کون سا مسئلہ لوگوں کی ضرورت ہے اور نہیں. ارادہ یہی تھا کہ پوری پرس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ حتیٰ یہ کہ شکاری کتوں کے شکار کے بھی مسائل بیان ہوئے، اور 1976 یعنی پہلے ہی سال، فقط اس لیے کہ پھر سے ایک سرسری نگاہ ڈالنا تھا. اب یہ تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ مرحلہ ثانی میں جب ہم پہنچے تو مسائل کے ٹکڑے ہو گئے کہ یہ مسئلہ اہم ہے تو اس کو بیان کرو اور فلاں اہم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ. اس سال اب ہماری کوشش ہوگی کہ ایک مرتبہ واپس اس کی پرانی ترتیب آ جائے. رمضان کی مناسبت، گزشتہ درس کی مناسبت، اس وجہ سے فی الحال مسائل ہمارے روزے ہی ہیں. تو اب وہ نظام کیا ہے روزے کا کہ سارا سال روزے کے ٹچ میں اپنے آپ کو رکھنا، آپ کو یاد ہوگا علماء کرام جو نماز کے فوائد میں سے فائدہ بتاتے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہا جاتا صبح کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ 5 نمازیں پڑھ لیں اور پھر سارا دن قائم. جیسے بہت ساری غیر مسلم اقوام میں عبادت کا طریقہ کار یہی اکٹھا ساری عبادت ایک دفعہ کر اس کے بعد پورا دن تمہارا خالی. ہندو صبح کو ایک مرتبہ گیا مندر میں جا کے جو ضروری عبادتیں وہ کر لی اب 24 گھنٹے اس کے خالی. عیسائیوں کا اب جو نظام یہ تو بہرحال ہمیں معلوم کہ جو صحیح عیسائیت ہے وہ اللہ کی جانب سے آئی تھی لیکن اب یہی کہ ہفتے میں ایک دن چند گھنٹے کے لیے چرچ میں چلے گئے ساری عبادتیں اس طرح 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ جاؤ جتنی زحمت ہے ایک مرتبہ اٹھا لو اس کے بعد سارا ہفتہ تمہارا خالی. لیکن ہمارے مذہب میں ایسا نہیں کچھ عبادتیں جیسے نماز ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش صبح آدھا گھنٹہ ہم کو حکم مل جاتا 5 نہیں 7 نہیں 10 نمازیں پڑھ لے پھر تو سارا دن ہم خالی ہو جاتے. تو باقاعدگی سے نماز پڑھنے کے عادی انہیں معلوم کہ اس نماز کی وجہ سے بعض اوقات اب یہ توہین نماز مقصد نہیں بلکہ اسی نقطے کی جانب ذہن متوجہ کرانا کہ بعض اوقات نماز کی وجہ سے انسان کے بہت سارے عام کام کتنے متاثر ہوتے ہیں. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد سے ضروری کام کو بھی چھوڑ کے مصلی کی جانب جاؤ. اب اس میں پروردگار عالم آنے والے زمانے کا خیال کرتے ہوئے ایک سہولت یہ جو دے دی کہ ایسے 5 نمازیں پھر 2-2 نمازوں کا ٹائم مشترک کر دیے مگر اس کے باوجود بعض اوقات ایک عام انسان کو ایسا لگتا کہ شاید وہ زیادہ بہتر رہتا کہ اکٹھا ساری نمازیں ایک طرف پھر باقی 19 گھنٹے یا 20 گھنٹے یا 22 گھنٹے خالی. اللہ کو جتنی عبادت چاہیے وہ اس کو مل جائے اور ہمارا ٹائم بھی اکٹھا ایک ساتھ ہو جائے. اور آج کل کی زندگی میں انسان باقی کاموں کا پروگرام اسی طرح بناتا کہ ایک جیسے کام اکٹھا ایک ساتھ کر لیے ایک دفعہ مارکیٹ جانا جتنی چیزیں خریدنا ہے جمعہ بازار سے لسٹ بنا کے ایک ہی دفعہ چلے اب بجائے اس کے جیسے پہلے رواج تھا کہ صبح بھی جائے شام کو بھی جائے دوپہر کو بھی جائے یا روز آنا جائے اور ایسا لگ رہا کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرے اور زیادہ یہ مسئلہ بڑھتا جائے. کیا دیہاتوں میں شاید ابھی بھی روزانہ کی خرید و فروخت شہروں میں بہت ساری چیزیں ہفتے میں ایک دن خریدی جا رہی اور کبھی مغربی دنیا کی طرح سال میں ایک دن ساری چیزیں خرید کے لے آئے یہ وقت بھی آ سکتا لیکن عبادتوں میں یہ نہیں. پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کی ایک خاص وجہ بتائی یعنی وجہ تو ہم کیا بتائیں اپنا اندازہ کہ عبادتوں کا مسئلہ غذا سے زیادہ دوا جیسا جس طرح دوا کے اندر یہ اصول ابھی تک نہیں کہ اگر دن میں آپ کو اتنی خوراک لینا ہے تو سارے ہفتہ ایک دن آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ہفتے بھر کی دوا پی لیجیے 6 دن چھٹی نہیں وہاں بہرحال جو دوا کا ڈوز بھی ہے ایک ہفتے کا اسے تقسیم کرنا وہ ڈیوائڈیڈ ڈوز دن میں 3 مرتبہ یا روزانہ اتنی مرتبہ تقریباً عبادتوں کا مسئلہ بھی ہے اور خصوصاً نماز جیسی عبادت اس کو بچوں وہی بات بار بار کہ اگر مسئلہ ہو کہ اللہ کو نماز چاہیے تو آسان کہ سارے ہفتے کی نمازیں اکٹھا ہم نے جا کے اللہ کو دے دی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز اللہ نے واجب تو کی اللہ کو نہیں جائے نماز ہمارے لیے اور جو اس کا مقصد بتایا گیا اس کے اعتبار سے عقل کے مطابق ہی یہ کہ اکٹھا نمازیں نہ پڑھوائی جائیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پڑھوائی جائیں جو مقصد نماز بیان ہوا ہے قرآن کے اندر اور وہ یہی کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر گناہوں سے تمہیں روکنا نماز کا ایک مقصد. اسلام کی کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا صرف ایک ہی مقصد بہت سارے مقصد ہوتے ہیں ان میں سے کہ نماز کا مقصد جو گناہ ہوتے رہے وہ معاف ہوتے رہے. تو جس طریقے ابھی تک جو میں نے مثالیں دی اس میں ایک مثال بڑھا لی کہ ہمارے پاس آئندہ ہفتہ بہت مصروف تو ہم آج صبح گئے نہانے کے لیے اور 60 مرتبہ صابن لگا کے پورے ہفتے کی نیت سے نہا لی تاکہ اس کے بعد 6 دن نہانے کی ضرورت نہ پڑے. نہیں وہ مقصد دیکھا آج پورا دن بہت مصروف بجائے اس کے کہ صبح دوپہر شام منہ کو دھو ایک مرتبہ 3 مرتبہ ہم نے صبح ہی کو منہ دھو لی نہیں وہ بیکار ہو گیا اس لیے کہ نجاست گندگی گرد و غبار مٹی پسینہ یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آتا رہے
تو اگر اکٹھا ایک مرتبہ ہفتے بھر کا آپ نہا بھی دی تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا, وہ ساری زحمت بیکار ہو جائے گی. نماز کا مقصد جسم کی طرح روح کو پاک کرنا, تو گناہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ہو. یا تو کبھی انسان گناہ کی ڈائری بنا کے کرے کہ بھائی سارے گانے آج تو لیے, اب باقی چھ دن نہیں سننا. ایسا مصروفیت کی وجہ سے تو ہو سکتا ہو, لیکن عادت کی وجہ سے, یہ نفس کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو اسی نماز ایک طرح سے دوا کا ڈیوائڈیڈ ڈوز قرار دیا گیا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد گناہ ہوں گے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد جا کے نماز پڑھو. اب وہ غلط موضوع کہ نمازیں بھی ہماری کاش ویسی ہوتی جیسا اسلام کیا رہا, لیکن بہرحال اس کی تفصیل بعد میں آتی رہے. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب تک آدمی گناہ کرتا رہے اس وقت تک عقل کا تقاضا یہ ہو کہ نماز بھی تقسیم ہو گیا کہ اکٹھا ساری نمازیں ایک ساتھ نہ آنے پانا. اب نماز کا یہ مسئلہ اللہ نے رکھا. اس کے بعد روزے کا جو مستحب نظام بنایا گیا اس میں بھی احکامات اسی طرح سے آئے کہ تقریباً ہر مہینے ایک تہائی دن روزے رکھوائے گئے لیکن تقسیم کر دیا. اکٹھا ایک مرتبہ تو اکٹھا رمضان میں روزے رکھوائے, اور اگر وہ صحیح روزے ہوتے تو سارا سال چاہے ضرورت نہ پڑتی. لیکن بہرحال سال میں جس مشینری کی ایک مرتبہ سروس کی جاتی اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً چھوٹی دیکھ بھال صحیح اگر اس کی کرنا پڑتی, اسی روحانیت کی مشین کی سال میں ایک مرتبہ سروس ہو یا ایمان کی مشین کی سال میں ایک مرتبہ سروس ہو, مگر ہر مہینے تھوڑا تھوڑا اس کا خیال رکھنا. چنانچہ مستحب روزوں کا ایک سسٹم ہمارے سامنے آ گیا, اور وہ سسٹم بیان کرنے سے پہلے صرف مسئلہ مکمل کرنے کی وجہ سے, اور ویسے بھی کبھی ضرورت بھی پڑ سکتی, وہی پہلے وہی بات بتائی جائے جو گزشتہ درس کے آخر میں آئی کہ ہاں بعض اوقات روزے کو حرام یا بعض اوقات روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اچھا, اور یہ بہت نمایاں فرق ہے نماز اور روزے. نماز کی فلسفی ہی یہ ہے کہ اس کی ضرورت روزانہ ہے اور دن میں بھی کئی مرتبہ. اسی لیے نماز میں آپ کو نہ کبھی حرام نماز ملے گی نہ کبھی مکروہ نماز ملے گی. یہ نماز کی عبادت کی اپنی خصوصیت, اگرچہ روزے کی تاثیر, روزے کا ثواب, روزے کے فضائل, روزے کے فوائد نماز سے کم بیان نہیں ہوئے, لیکن سرسری نگاہ ڈالنے سے بھی اندازہ ہو جاتا کہ روزے اور نماز میں ایک بنیادی فرق رکھا گیا کہ روزے اسلام میں حرام روزے بھی ہیں, روزے اسلام میں مکروہ روزے بھی ہیں, مگر نمازیں نہ حرام ہیں نہ مکروہ. عنوان ثانوی آ جائے وہ الگ بات, کہ مثلاً ایک آدمی مر رہا ہو یا نماز قضا ہو رہی, کہ پھر اس وقت واجب ہے کہ مرنے والے کو بچا, لیکن یہ عنوان ثانوی ہو گئے کسی اور مجبوری کی بنا. بدعت کی نیت سے کوئی نماز پڑھی جائے وہ حرام ہو جائے وہ ایک الگ بات. یہ مثلاً کوئی سنت نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں جبکہ سوائے نماز استسقاء اور ایک چار رکعت کی نماز عربی, نہیں وہ نماز عربی کی تو غلط مثال ہے, سوائے نماز استسقاء اور ان نمازوں کے جو افضل واجب ہے غیبت میں سنت ہو گئی, یا غیبت کا لفظ بھی ہٹا دی, جو افضل واجب ہے بعد میں سنت ہو گئی, ان کے علاوہ کوئی سنت نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی. اور پھر اگر ہم جماعت کے ساتھ سنت نماز پڑھیں تو یہ حرام, مگر اصل میں نماز حرام نہیں بلکہ ہمارا یہ طریقہ, یہ ہمارا تشریح, یہ ہمارا احکام خدا کو خود سے بنا لیا. کوئی سنت نماز دو رکعت سے زیادہ نہیں ہے ماں سوائے دو نمازوں. پھر اگر ہم کوئی سنت نماز چار رکعت پڑھ, اب وہ جو حرام ہو تو نماز پھر بھی حرام تھی. یہ تھوڑی سی بات کہنا پڑی کہ نماز باہر اصلاً کبھی حرام نہیں, روزہ حرام, نماز کبھی مکروہ نہیں. تزاحم کی صورت میں, یعنی دو عبادتوں میں ٹکرا ہو رہا اور پھر کہا جائے کہ نماز کا ثواب اس وقت کم ہے فلاں عبادت کا ثواب زیادہ ہوئے غلط بات, لیکن خود اصل یہ کہا جائے کہ کسی موقع پہ تن تنہا نماز ہو مکروہ, یا واجب ہے یا سنت. اب فلا تو خیر و موضوع ومن شاء استقل ومن شاء استقل, یہ ہے وہ معتبر ترین حدیث جسے بنیاد بنا کر یہ سارے مسئلے مراجے نے دی کہ نماز بہترین چیز ہے جو اللہ نے بنائی, لفظ خیر بار بار آیا کہ عربی میں یہ اچھے کے معنوں میں نہیں آتا, سب سے اچھے کے معنوں میں آتا. خیر کا ترجمہ گڈ نہیں ہے, بیسٹ موضوع میں نے بنائی ہوئی تھی. تو اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں نماز سب سے بہتر. جس کا دل چاہے کم پڑھے, جس کا دل چاہے زیادہ پڑھے, لیکن مرل ثواب ہر ایک لے کے جائے. چنانچہ نماز کبھی وجوب اور استحباب سے باہر نہیں. لیکن روزے کا مسئلہ نماز کے الگ. روزہ ایک ایسی بات ہے, لیکن ایک تو کچھ بہت ہی عام نمائیں ہوتی جن کے سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے, اور ایک ہے کہ نہیں جتنی خطرناک دوا, جتنی اہم دوا ہوگی اتنے ہی اس کے سائڈ افیکٹ بڑھ جانے کے چانسز. تو روزہ کیونکہ بہرحال اس سروس کا نام ہے جو پورے ایمان اور روحانیت کو سال بھر کے گناہوں سے پاک کرتی, اس لیے اس کے اندر ایک حد اس سے زیادہ بڑھے تو روزہ حرام ہو جاتا. اب میں مثالیں دے کہ کیوں اپنا اور آپ کا وقت ضائع کروں, کہ عام مومن کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ روزہ اپنی تمام تر فضیلت کے باوجود حرام بھی ہوتا ہے, مکروہ بھی ہوتا ہے. البتہ وہی بات کہ عبادتوں میں لفظ مباح نہیں آتا, یا روزہ واجب ہے یا روزہ سنت ہے یا حرام ہے یا مکروہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ روزے کو کبھی کہا جائے کہ مباح, کہ رکھو یا نہ رکھو تو برابر, ایسا کبھی نہیں. جب کوئی اور خرابی نہ ہو تو ہر روزہ مستحب. تو حرام اور مکروہ روزے سے اپنے آپ کو بچا کر باقی جتنے روزے سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب بتایا ہے, لیکن ایک خاص نظام بنا دیا. اب حرام روزے کیا, کہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے کام آدمی کو, اس لیے سرسری طور پہ تاکہ ایک موضوع بھی مکمل ہو جائے. 9 روزے اسلام نے حرام قرار دیے گئے, اگرچہ 10 روزے, مگر 10واں روزہ وہ جو صرف ایک عرب شخص کے لیے ممکن, غیر عرب کے لیے نہیں. وہ روزہ ایسا روزہ ہے جس کا تعلق عربی زبان کے ایک لفظ سے, جیسے اسلام میں اللہ سے وعدہ کرنے کی تین قسمیں, نظر, قسم, عہد. اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک وعدہ عہد ہے. یعنی خطرناک میں نے کس سینس میں کہا, سب سے زیادہ یعنی سخت وعدہ, کہ قسم اگر آپ توڑے اس کا کفارہ چھوٹا. گھر کے کفارے کی مدد سے کسی چیز کی اہمیت کو ناپا نہیں جا سکتا, لیکن اس کے باوجود یہ تین چیزیں ایک جیسی ہیں, نظر, قسم, عہد. فرق صرف لفظوں کا, عہد کا کفارہ سخت ترین ہے, قسم کا کفارہ آسان ترین. آسان کا مطلب ان تینوں, عہد کا کفارہ وہی ہے جو روزہ توڑنے کا کفارہ, اور قسم کا کفارہ 10 غریب کو کھانا کھلانا یا 10 غریب کو کپڑے پہنانا. تو عہد کا کفارہ ہے 60 کو کھانا کھلاؤ, قسم کا کفارہ ہے 10. اگرچہ میں خود اس بات کو مانتا ہوں کہ 10 اور 60 کی مدد سے یہ نہیں کہا جائے گا یہ چھوٹا گناہ ہے وہ بڑا گناہ, لیکن اس وقت ہم مثال ہے اور مثال میں مناقشہ نہیں. اچھا, نظر بیچ بھی اس کی چیز وہ یہ بعض براجی نے نظر کا وہی کفارہ مانا ہے جو عہد کا, مثل امام خمینی, اور بعض نے نظر کا وہ کفارہ مانا ہے جو قسم کا ہے جیسے اگر کچھ. تو بہرحال ان تین عہد طے شدہ چیز ہے کہ اس کا کفارہ سب سے مشکل, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ماحول میں یہ نظر ہے یا قسم, کیونکہ وہ جو لفظ عہد عربی میں رہا ہے وہ ہماری اردو میں آیا ہے لیکن بہت کم آیا. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ یا قسم کھاتے ہیں یا منت مانتے ہیں, جبکہ انہی کی کیٹیگری میں عہد. مثال عملیہ میں آپ کو ہمیشہ نظر, قسم, عہد ساتھ ملے, لیکن ساتھ ملنے کے باوجود عربی مثال عملیہ کو چھوڑ کے فارسی میں عہد کم ہو جائے گا, دو جملے ہوں. وجہ یہی کہ ہماری اردو زبان فارسی ہی کی شاخ, تو عرب کے لوگ عہد زیادہ استعمال کرتے ہیں اور نظر کم, ہمارے یہاں مسئلہ فرق. تو اسی طرح 10واں حرام روزہ وہ ہے جو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, اس لیے میں اس کو بالکل نہیں بتا رہا ہوں, وہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو عربی جانتا ہے, اور جو عربی جانتا ہے تو وہ یہاں کیوں آئے گا, وہ تو سیدھا سیدھا عربی کی کتابیں پڑھ کے مسائل کو سمجھ لے. تو ایک دسویں روزے کو چھوڑ کے نو روزے اسلام میں حرام. حرام کا مطلب کیا ہے کہ گناہ الگ ہے اور یہ روزے غلط. اس لیے کہ ایک اصول کہ معاملات میں اگر کوئی چیز حرام تو خالی گناہ ملتا ہے معاملہ صحیح رہتا. جمعے کے وقت خرید و فروخت حرام ہے لیکن اگر کوئی چیز خرید لی تو ہم اس کے مالک بن جائیں گے البتہ گناہ ہوگا. لیکن عبادتوں میں جب کوئی حرام تو گناہ بھی ہے عبادت بھی باتیں سوائے اس کے کہ کوئی خاص حدیث کے ذریعے سے اس کا الگ حکم آ جائے. تو اب یہ نو روزے اسلام میں حرام. نمبر ایک عیدین کا روزہ لیکن اسی شرط کے ساتھ جو ماہ رمضان کے بعد شوال کے پہلے درس میں بیان ہوا. شوال کے پہلے درس یہ عیدین کا مسئلہ آ گیا کہ کیا ہمارے نزدیک ثبوت نہیں ہوا ہم نے کسی اور دلیل میں نہیں. تو یہ بحث ہو چکی جس کا خلاصہ یہ کہ جس دن اس مومن کو پتا چلے کہ آج عید ہے اس دن روزہ رکھنا حرام. اگر اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ آج عید ہے کہ نہیں وہ روزہ حرام نہیں. تو خیر عیدین کا روزہ حرام چاہے عید کا دن ہو چاہے بقرعید. اب یہی مسئلہ ہمارے معاشرے میں اتنا مشہور ہے کہ تفصیل کی ضرورت نہیں لیکن معلومات کے لیے بھی اور بات مکمل کرنے کے لیے سوائے ایک موقع ایک آدمی ایسا ہے جس کے لیے عید کا روزہ رکھنا واجب ہے. وہ بھی بقرعید عید تو مشکل ہے اس کا بننا یا عید بھی آ سکتی ہے لیکن اس میں زیادہ بقرعید بلکہ بقرعید بھی ہے عید تو نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے جس پر بقرعید کا روزہ رکھنا واجب لیکن وہ بھی ہر مرضی کے نزدیک نہیں آغائے خوئی کے نزدیک. اور امام خمینی بھی کچھ احتیاط اور اشکال کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مسئلہ عام طور پہ پیش نہیں آتا لیکن مسئلہ ہے کیا وہ سن لیجیے کہ اکثر دروس میں اور مجالس میں بھی اس چیز کو تقریر کا عنوان بناتا ہوں اور اسلام میں یہ ثابت بھی کہ گناہ جگہ اور زمانے کے اعتبار سے اس کی شدت کم زیادہ ہو سکتی ہے. عام دنوں کا گانا اور شب جمعہ کا گانا گھر کی شراب اور مسجد کی شراب عام دنوں کی عبادت اور رمضان کی عبادت گھر کی نماز اور خانہ کعبہ کی نماز جگہ اور وقت کے بدلنے سے ثواب اور عذاب کم زیادہ ہوتا. اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے قتل کا مسئلہ کہ قتل مومن بغیر کسی جواز شرعی کے ہمیشہ گناہ لیکن اگر کسی کا قتل ان مہینے میں ہوا جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں یہ چار مہینے تو اب قاتل کو باقی سزا جو ملے گی اس کو ملے گی. کسی کو رجب میں قتل کیا یا ذیلحج میں قتل کیا یا ذوالقعدہ میں قتل کیا یا محرم تو باقی سزا کے علاوہ قاتل کو اگر اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو دو مہینے کے متواتر روزے رکھنا اور یہ روزے حرمت والے مہینے ہی میں رکھنا. بھائی رمضان کا روزہ ہم نے چھوڑ دیا سال میں کبھی بھی روزے رکھو بلکہ وہاں ساتھ میں تاکید بھی آتی کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ بغیر مجبوری کے قضا کرے یا توڑ یا نہ رکھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 غریب کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے. اور اگر 60 روزے والا پہلو لے رہا تو یہ احتیاط کر کے روزے شروع کرے کہ بیچ میں عید کا دن نہ آنے پائے. وہاں تو الٹا مسئلہ بتایا جاتا ہے مسئلہ ہی. لیکن اگر کوئی کسی کو حرمت والے قابل احترام مہینوں میں قتل کرے جو چار رجب ہے اور تین مہینے وہ ہیں جو حج سے متعلق حج کا مہینہ اس سے ایک مہینہ پہلے اس کا ایک مہینے بعد تاکہ قافلے آ سکیں, حج کر سکیں, واپس جا سکیں. تو اب اگر کوئی کسی کو ان مہینوں میں قتل کرتا تو باقی سزائیں اس کی اپنی جگہ, لیکن قاتل کو جو دو مہینے کے روزے بطور ایک کفارہ رکھنا, قتل کا کفارہ, قتل حرمت کے مہینوں میں ہے تو کفارہ بھی حرمت کے مہینوں میں. اب رجب میں کفارہ رکھ نہیں سکتے, رجب میں دو مہینے نکلتے ہی نہیں ہیں حرمت, مسلسل دو مہینے. تو اب یہ کفارہ دو مہینے کے روزے یقیناً ان تین دنوں میں رکھے جائیں گے جو ذیقت ہے, ذیلحجہ اور محرم. اب کسی طرح شروع کر بقرعید کا دن نامحالہ بیچ میں آ جائے. اگر ذیقعدہ کی پہلی تاریخ سے شروع کرے تب بھی ذیلحجہ کی آخری تاریخ, اور اگر ذیلحجہ سے شروع کرے تو محرم کی آخری تاریخ. جب سات روزے نامحالہ ذیلحج بیچ میں آئے گا, جب ذیلحج آئے گا تو بقرعید کا دن بھی آئے گا. اب جہاں اصول کے اعتبار سے اس آدمی کا وہی مسئلہ ہے کہ ایک عورت کے نجس ہونے کا مسئلہ, یعنی جب ایک عورت رمضان کے روزوں کا عام روزوں کا کفارہ کر تو سات دن متواتر روزے رکھنا ہے, لیکن جتنے دن اس کی نجاست قدرتی ہے اتنے دن معاف, اس کے بعد وہیں سے شروع کر. تو اصول تو قاتل کے بارے میں بھی یہی کہتا کہ بھائی اس نے روزے شروع کیے, بیچ میں حرام دن آ گئے, وہ چھوڑ, اس کے بعد سے اس سے پہلے تک روزے رکھے, اس کے بعد سے شروع کر. اور اسی اصول کو بہت سے مراجع نے اختیار کیا, لیکن یہاں پہ ایک حدیث آ گئی جس میں امام فرماتے کہ اس آدمی کو دو مہینے متواتر روزے رکھنا ہے حتیٰ بقرعید کے دن, کیونکہ بقرعید بیچ میں آ رہا. اس لیے اب اس پر بحث ہوئی کہ یہ حدیث پر کیا کر. چنانچہ کچھ علماء نے کہا حدیث کمزور, لیکن آغا خوئی اور آغا خمینی دونوں نے اس بات کو نہیں مانا, کہا کہ حدیث طاقتور. لیکن آغا خمینی نے کہا کہ اس سے یہ مطلب نہیں نکل رہا, حدیث معتبر مطلب نہیں نکل رہا. آغا خوئی کا بھی پرانا نظریہ یہی ہے کہ ہاں اس حدیث سے بقرعید کا دل نہیں نکل رہا, حدیث تو صحیح, لیکن آخر عمر نے جو آغا خوئی کی ایک خصوصیت کہ آخری عمر تک اجتہاد مسلسل ہو رہا, کہا کہ اب یہ حدیث واقعاً اس طرح سمجھ میں آ گئی کہ اس سے بقرعید کا دن بھی نکل رہا. اور ایک بہترین مثال بن سکتی کہ ہمارے یہاں لوگ جتنی تیزی سے حدیث کو پڑھ کے نتائج پہ چھلانگ لگاتے ہیں. ایک مرجع کے سامنے ایک حدیث 80 سال رہی اور اس دعوے کے ساتھ رہی کہ اس سے بقرعید کا روزہ نکل رہا, اور وہ 60 سال تک اس حدیث پہ غور کر کے یہ کہتا رہا کہ نتیجہ نہیں نکل رہا, اور پھر اس نے کہا کہ ہاں یہ نتیجہ نکل رہا. یہ واقعاً حدیث کو سمجھنا بھی ایک ہنر, ایک مہارت. یہی وجہ کہ کوئی شخص چاہے کتابیں پڑھ کے اپنی معلومات کتنی ہی کیوں نہ بڑھا, غیر عالم نہ مسائل کو سمجھ سکتا ہے نہ حدیث, خود بھی ٹھوکر کھا کے گرے گا, اپنے ساتھ 500,000 کو اور لے کے گرے گا. بڑی سختی کے ساتھ ہمارے علماء کرام منع کرتے حدیث سمجھنا, یہ علم جو حوضے میں یا مدرسے میں پڑھایا جاتا. آپ نے کہا کہ 4 کتابیں پڑھ لی, حدیث کے 2 ترجمے پڑھ لی, اور آپ نے ہر جگہ جو پڑھا وہ اگل دیا کہیں جا کر. اب یہ تو 2, 4, 6 جگہ آپ صحیح رہیں, لیکن کہیں ایسی بڑی ٹھوکر کھائیں کہ جتنا ثواب کمایا وہ سب جائے اور الٹا اور بنا. کیونکہ حدیث سمجھنا یہ عربی بھی جانتے ہو تو ممکن نہیں, باقاعدہ اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے مسلسل حدیثوں کے بیچ میں رہ کر. جیسے خالی ڈکشنری کی مدد سے آپ شاعری نہیں سمجھ سکتے, آپ کو شاعری اگر سمجھنا تو اتنا زیادہ شعر و شاعری کے ماحول میں رہنا پڑے گا, اشارے, کنارے, اس لفظ کا کیا مطلب, اس لفظ کا کیا مطلب, کبھی لفظ کا مطلب کچھ اور ہوتا, شاعر حضرات کی اصطلاح میں وہ لفظ کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا. آپ انگریزی کی پوئم ڈکشنری کھول کے کبھی نہیں سمجھ سکتے. باقاعدہ ذہن بنتا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مراجع اور مستحدی فقط ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ غیر عالم کے لیے ان چیزوں میں دخل دینا جائز نہیں, باقی وضاحت نہیں کرتے. عام علماء اس لیے گھبراتے کہ اگر ہم نے لوگوں سے کہا کہ کسی بھی غیر عالم کی اس قسم کی گفتگو کبھی نہ سنیں تو لوگ سمجھیں گے یا حسد ہو رہا, یا یہ کہ علماء رقابت کے تحت اپنا ایک نظام بنایا ہوا کہ چاہے کوئی کتنا ہی پڑھ لے ہمارے درمیان سے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہ مانیں. یہ مسئلہ نہیں, مسئلہ ہدایت کا, زبان سمجھنے کا, امام کیا کہتے ہیں، کب کہتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں، کس موقع پہ کہتے ہیں، کس امام کے زمانے میں کون سے الفاظ کن معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ کتابیں پڑھنے سے کبھی یہ نہیں آتا. باقاعدہ اس کے لیے اس پورے حدیث اور قرآن کے ماحول میں زندگیاں صرف کرنا پڑتی. کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک بار کیا کہ جب کبھی ہم نے درس اصول فقہ اس زمانے میں رکھا، اس کے نتائج سے غور کیا تو اس کو اپنی حماقت سمجھا. کیونکہ واقعا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چند مسائل کی کتابیں پڑھ کے ہم سب کچھ سمجھ گئے، چاہے آمدم بر سارا مطلب، ان لوگوں سے زیادہ ان کے سامعین پہ ذمہ داری عائد ہوتی. یہ تو خیال کریں کہ کس کی بات سن رہے ہیں، اس کی اپنی حیثیت کیا. جس طرح ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا، اس طرح فقہ اصول اور حدیث یہ صرف ترجمے پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، واپس آ جائے گی اصل مسئلے سے. اور میں نے وزار اس لیے کہ جب آغائے کوئی کے سامنے پہلی دفعہ یہ حدیث آئی تو اس دلیل کے ساتھ آئی تھی کہ اس حدیث میں بقرعید کا روزہ ہی واجب نکل رہا، یعنی پہلے سے پتا ہے کہ اس حدیث میں کیا چیز پہ غور کرنا، کون سے نقطے پہ پہنچنا ہے. انہوں نے 60 سال کہا کہ اس سے یہ مطلب نہیں نکل رہا، لیکن آخری عمر کے اشتہار میں مانا کہ نہیں، واقعا یہی مطلب نکل رہا جس سے 70 سال سے وہ غور کر رہے ہیں. ایک حدیث 70 سال بعد جا کے واضح. اچھا یہ مثال اپنی جگہ رکھی، اصل مسئلہ تو جو شخص کسی کو حرمت والے مہینوں میں قتل کرے اس کے کفارے میں روزے بھی حرمت والے مہینے میں رکھنا. کتنے روزے؟ 60 مسلسل. تو 60 مسلسل جب رکھیں گے بقرعید بیچ میں آئے گی. باقی مجتہدین کہتے ہیں بقرعید کا روزہ حرام، 7 روزے رکھو، بقرعید کا دن آیا اس دن چھوڑ، اس کے اگلے دن سے پھر وہیں سے شروع کر دو. اور آگاہ کوئی فرماتے ہیں آخری ان کا فتوا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 7 روزے مسلسل رکھنا ہے، چاہے اس میں بقرعید بھی آ جائے تو اس کا روزہ بھی رکھنا. یہ ذرا زیادہ تفصیل آ گئی، لیکن جو آج کل میں حالات اور ماحول دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے کبھی کبھار دل کا درد مجبور کرتا ہے کہ آپ لوگوں تک یہ چیز پہنچائی جائے. یہ تو ہوا ایک حرام روزہ، عیدین کا روزہ، اور دوسرا حرام روزہ اس کے بالکل برعکس، اور وہ ہے یوم الشک کا روزہ. شعبان کی آخری تاریخ ہے، چاند نظر آنے کے بارے میں تصدیق نہیں ہو رہی، یہ یوم الشک ہے، اس دن کا روزہ حرام. البتہ ہر روزہ نے اگر رمضان کی نیت سے روزہ رکھ لیا گیا تو مسئلہ وہی، ابھی رمضان شروع نہیں ہو. آپ نے کیسے کہا کہ 30 شعبان کو میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن یوم الشک کو اور کوئی روزہ رکھا جا سکتا، کوئی قضا روزہ، کوئی سنت روزہ، کوئی منت کا روزہ، کوئی پھر ذمہ کا روزہ. روزہ رکھتا ہوں، اگر بعد میں یہ رمضان نکلا تو رمضان بن جائے، اگر شعبان ہی ہے تو شعبان. یہ سارے روزے صحیح، رمضان کی نیت سے روزہ حرام. عیدین میں کسی بھی نیت سے آپ روزہ رکھیں وہ روزہ حرام رہے. تیسرا حرام روزہ ہے فقط ایک مخصوص میدان میں رہنے والوں، اور وہ ہے منا کے میدان، جو 11, 12 اور 13 سے لے، جو حج کی 3 اہم تاریخیں، وہاں پہ روزہ رکھنا حرام. چاہے کوئی آدمی حج کر رہا ہو کہ نہ کر رہا ہو. چوتھا جو روزہ حرام، جو بہت مجھے سمجھانا پڑ رہا ہے 3 سال سے، وہ ہے مسافر کا روزہ. مسافر پر سے روزہ ثابت نہیں، مسافر پہ روزہ گناہ. کیونکہ ایک تصور اب بڑھتا چلا جا رہا کہ پرانے زمانے کے سفر مشکل ہوتے، آج تو بہت آرام سے سفر، تو اللہ سہولت دے رہا ہے ہم نہیں دے رہے. نہیں، ایسا نہیں، مسافر کا روزہ حرام ہے، سہولت نہیں، بلکہ مسافر کے لیے حکم یہی ہے کہ تمہارے لیے روزہ گناہ. تو سفر کے عالم میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن واجب روزہ. سنتی روزے کے بارے میں کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ سفر میں رکھا جا سکتا. پھر وہی بات، جو مسائل کے حصے میں تو ہمیں اپنے مرضی کی بات کرنا، لیکن جو ہمارے موجودہ مراجع، چاہے آغائے کوئی ہوں یا آغائے خمینی ہوں یا آغائے عراقی ہوں یا آغائے سیستانی ہوں یا آغائے روحانی، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سفر کے عالم نہ واجب روزہ رکھ سکتے نہ سنت روزہ. صرف اس میں 2 ایکسیپشن. نمبر 1، مدینے میں 3 دن حاجت کا روزہ رکھنے کی بڑی طاقت ہے. تو اگر کوئی شخص سفر مدینے میں، اور چاہے وہ مسافر، یعنی
دس دن سے کم پھیلا ہوا حاجت کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے. لیکن دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھ کہ حاجت کا روزہ مستحب اور جس پہ کوئی قضا روزہ باقی ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. تو وہ لوگ کے جو مدینے میں یعنی گئے وہاں پہ زیارت کے لیے اور دس دن سے کم ٹھہرے, اگر سنتی روزہ رکھنے کی اجازت یعنی ان پہ کوئی قضا نہیں تو اس سفر میں یہ تین روزے رکھے جا سکتے. اس کے علاوہ مسافر کے لیے روزہ حرام. البتہ جیسا میں نے کہا دو جائز, ایک یہ سفر کا روزہ اور نمبر دو منت مان کر بھی سفر میں روزہ رکھا جا سکتا, لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ منت مانی جائے. اگر کسی نے منت مانی کہ میں اگلے مہینے کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھوں, منت ماننے کی سنت ہو جائے گی نو جلدی جمعرات سے, اور اتفاق سے اس دن سفر میں چلا گیا یا مجبوری سے چلا گیا یا ضرورت سے چلا گیا روزہ نہیں رکھ سکتا. منت مان کے سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ منت اس طرح مانی جائے کہ میں پورا روزہ سفر میں رکھوں گا, یہ منت مان. یا یہ منت کہ میں فلا دن روزہ رکھوں گا چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر ہوں, یہ دو یعنی منت میں لفظ سفر آ جائے, چاہے خاص سفر کا لفظ ہے چاہے سفر و حضر. لیکن اگر آپ نے منت سے توجہ بھی نہیں دی اور کہا تھا فلا دن روزہ رکھوں گا اور اس دن آپ کو سفر پیش آ گیا, وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اچھا ایک بات اور, منت مان کے سفر میں روزہ رکھ سکتے کس طرح؟ یا تو خاص منت ہی یہ مانے کہ فلا روزہ سفر میں رکھنا, یا یہ منت مان کہ میں فلا دن روزہ رکھوں گا چاہے سفر میں ہوں چاہے نہ ہوں, یہ دو منت. لیکن یہ منت کسی واجب روزے کے بارے میں نہیں مانی جا سکتی, اس لیے کہ واجب روزہ تو سفر میں جائز ہی نہیں. چنانچہ اگر آپ کہیں کہ میں سفر زیارت پہ جا رہا ہوں اور وہاں اپنے دس قضا روزے رکھوں, جنہیں قضا روزے کی منت سفر میں صحیح نہیں, قضا روزہ واجب ہوگا. یا آپ رمضان سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ عمرے پہ جانا, آپ نے کہا میں اس سال رمضان کے دس روزے عمرے کے سفر میں رکھوں, واجب روزے کی منت عام حالت میں مانی جا سکتی. آپ کراچی میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے میرا فلا کام کیا تو میں آئندہ دس دن قضا روزے رکھوں, لیکن سفر میں جو منت آپ منا رہے ہیں وہ صرف سنتی روزے کی ہونا چاہیے. اور یہ مسئلہ آپ کو پہلے سے معلوم اور نہیں معلوم تو سن لی کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی ہو وہ سنت روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن منتی روزے رکھ سکتا. حتیٰ یہ کہ جس سے قضا روزہ واجب وہ منت کر کے بھی سنتی روزے رکھ سکتا. فرض کیجیے کہ ہم پر کچھ قضا روزے اور ہمیں گیارہ ذی قعدہ کا روزہ ہر صورت میں رکھنا سنت, ہم کوئی قضا روزہ نہیں رکھنا چاہتے. اب اگر کہ وہ ایک الگ بات کہ آپ نے کیوں نہیں رکھنا چاہتے, کیا تمہارا نقصان ہے, ڈبل ثواب مل رہا ہے, لیکن کسی بھی وجہ سے یہ طریقہ ہے کہ ہم گیارہ ذی قعدہ کے سنتی روزے منتی روزے میں بدل دیں, یعنی منت کرے اللہ سے کہ اس سال میں گیارہ ذی قعدہ کا روزہ رکھوں. اب یہ واجب روزہ ہوگا, واجب روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن وہی بات کہ جسے یہ مسئلہ پتا کہ اگر سال کی کسی اہم تاریخ کو قضا روزہ رکھ لے تو ڈبل ثواب ملتا, وہ کیوں اپنے آپ کو جھنجھٹ میں ڈالے. لیکن ہے کچھ ایسے ضدی لوگ کہ ہمیں تو 18 دن ہی کا روزہ رکھنا ہے تو قضا روزہ اس دن نہیں رکھنا, تو جس سے قضا روزہ ہو سنت روزہ نہیں رکھ سکتا, واجب روزے رکھ سکتا اور ہر سنتی روزے کو منت کے ذریعے آپ واجب بنا سکتے. اپنے وطن میں تو آپ ہر روزے کو منت کے ذریعے واجب بنا سکتے ہیں, حتیٰ رمضان کے روزے کی منت کر سکتے ہیں, قضا روزے کی منت کر سکتے ہیں, کفارے کی منت کر سکتے ہیں, سنت کی منت کر سکتے ہیں. اور پھر یہ سب روزے آپ پر جو واجب نہیں ہے وہ بھی واجب ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھنا چاہتا تو سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا, ہاں منت کرے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ منت اسی روزے کی ہو جو سنت روزہ ہے. جیسے بہت سے لوگ مکے اور مدینے میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, مدینے میں تو سوائے رمضان کے اعتکاف ممکن نہیں، اس لیے کہ مسجد النبوی تو رات بھر بند رہتی ہے، دن بھر کھلی رہتی ہے، اعتکاف تو ہو نہیں سکتا. مکے میں اعتکاف ممکن، اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط. یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے وہ منتی روزہ، سنت روزے کو منتی بنا کے سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے، لیکن سنت منت سنت منت کچھ زیادہ چکرا گئے لوگ تو میں اپنے مسئلے پر واپس آ جاؤں. حرام روزے میں نمبر چار، سفر کے عالم میں کوئی بھی روزہ رکھنا حرام. اچھا بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام سفر کہتا ہی اس کو ہے جو دس دن سے کم کا قیام ہو ایک جگہ، سوائے سفر کے عالم میں روزہ جائز نہیں، سوائے دو روزوں، حاجت کا روزہ مدینے میں. اب چاہے ڈائریکٹ سنت بنا کے رکھیں اگر کوئی قضا نہیں، یا اس کو منتی بنا کے تین دن رکھیں بہرحال ہو جائے، یا کہ سفر سے پہلے ہی منت مانی جائے کہ کھلا روزہ میں سفر میں رکھوں. شرط یہ ہے کہ یہ روزہ اصلاً سنت. پانچواں روزہ جو اسلام میں حرام ہے وہ ہر وہ آدمی جسے روزہ رکھنے سے نقصان پہنچتا. آیت اللہ عبدالقائدانی کے انتقال سے ایک ہفتے پہلے جو درس ہوا اس میں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ نقصان پہنچانے والی عبادت اسلام میں حرام. چنانچہ حج پر بات ہو رہی کہ بہت سے ضعیف اور بیمار لوگ حج پہ جا رہے ہیں، وہ تو چھوڑیے کہ ان پہ حج واجب نہیں ہے، خود حج جائز ہی نہیں، وہاں تفصیل آ چکی. تو روزہ بھی ان عبادتوں میں سے ہے کہ اگر نقصان پہنچ رہا تو ثواب چھوڑے، وہ جائز ہی نہیں ہے، الٹا گناہ ہے اور حرام اور روزہ باقی. البتہ نقصان کی کیٹیگری ہوتی ہے، کتنا نقصان کہ جس سے روزہ حرام ہو جاتا وہ تفصیل الگ ایک موضوع، بات چھیڑ دوں گا تو آج مکمل نہیں ہو پائے. چھٹا آدمی جس کے لیے روزہ حرام، وہ ایک تفصیلی مسئلہ، اس کی بھی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہر وہ آدمی جس کے لیے روزہ رکھنے کے لیے دوسرے سے پوچھنے کا حکم، یہ تین ہیں بہت مشہور. غلام آقا کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اب غلام آقا تو آج کل ہے نہیں، یا والدین کی اجازت کے بغیر اولاد روزہ رکھے. اب عام حالت میں تو یہ حکم نہیں، یہ حکم ہے سنتی روزوں میں، اور وہ بھی اگر والدین اتنا ناراض ہیں کہ آپ کی منزل آ رہی ہے، یعنی والدین کو اذیت پہنچ رہی ہے. اور نمبر بیوی کا وہ سنتی روزہ جو شوہر کی اجازت کے بغیر اور جس سے شوہر کا حق ضائع ہو رہا. اب اس میں اور تفصیلات ہیں مسائل، لیکن وہ اپنے موقع پہ تک آئی. اس وقت تو صرف اتنا خلاصہ کہ یہ روزے بھی حرام ہو جاتے ہیں. البتہ یہ جو بات ہوئی یہ صرف سنتی روزوں کے، رمضان کے روزے میں والدین کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی تکلیف کی پرواہ نہ کر بلکہ الٹا واجب ہو جائے گا ان کو چھوڑ. رمضان کے روزے میں شوہر راضی نہیں ہے، جہنم میں جائے شوہر اس عورت کو مثلا روزہ رکھنا ہی. اور رمضان کے روزے میں اگر آقا غلام کو روک رہا ہے وہ غلط. یہ چھٹا حرام روزہ صرف سنت کے بارے میں. تو چھ روزوں تک تو ہم آج پہنچ گئے. نمبر ایک عیدین کا روزہ، نمبر دو یوم الشک کا روزہ اس نیت سے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، نمبر تین منا کے میدان میں 11-12-13 دن ہج کا روزہ، یہ حرام. نمبر چار حرام روزوں میں مسافر کا روزہ آتا ہے سفر. نمبر پانچ جسے روزہ نقصان پہنچائے جیسے مریض. نمبر وہ سنتی روزہ جو والدین اولاد کی اجازت کے بغیر، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اور غلام آقا کی اجازت کے بغیر رکھے، اور اس طرح سے رکھے کہ شریعت کی نگاہ میں گناہ ہو جائے. تو کبھی آپ نے سنا والدین تکلیف نہ ہو تو جائز، شوہر کا حق ضائع نہ ہوتا ہو تو اس نے پھر کچھ مراجع نے جائز تھا کچھ نے حرام تھا. چھ روزے ساتواں اور آٹھواں اور نواں، یہ تین روزے تو فقط معلومات کے لیے. صوم الوصال 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا یہ حرام، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ اتم السلام الی، روزہ رات تک پورا کرو، رات آ جائے روزہ نہیں. کوئی آدمی نیت کرے کہ میں پورے 24 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں، آج فجر سے شروع کروں گا کل فجر پہ جا کے ختم کروں گا، یہ روزہ حرام روزہ. یا
دو روزوں کو اس طرح میں ڈالے کہ بیچ میں بالکل افطار نہ ہو. ایک الگ چیز ہے جو مسئلہ ابھی بتایا, الگ چیز. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آج روزہ رکھا, رات بھر بھی فاقہ کیا, اگلے دن بھی روزہ رکھا, دو روزوں کو ملا دیا, اب بیچ میں بھی کچھ کھایا پیا وہ تو ہے ہی حرام. یہ بھی حرام کہ آپ نے آج روزہ رکھا, رات کو ملا دیا, فجر سے پہلے ایک گھونٹ پانی پی کے اگلے روزے کے لیے اصل. اب یہاں دو روزے نہیں ملے, مگر قوم وصال ملے ہوئے روزے کا مطلب روزے ملانا نہیں. اگر ایک روزے کے دن کو اس کی رات سے ملا دیا جائے تو وہ بھی حرام. دن اور رات کو ملانا اصل تو یہ, لیکن یہ اس وقت حرام ہے جب آدمی نیت یہ کرے کہ میں دن کو بھی روزہ رکھتا ہوں اور رات کو بھی روزہ رکھتا ہوں تو حرام. اگر نیت ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہوں, کسی وجہ سے رات بھر کچھ کھاتی نہ سکا, اس ساری سے سہری تک واقعے میں گزر گئی, نیند آ گئی, توجہ نہ رہی, دل نہ چاہا, کوئی بھی ایسی وجہ, اب بغیر کچھ کھائے پیے اگلا روزہ رکھ دیا, لیکن نیت نہیں تھی کہ میں رات کو بھی روزہ رکھ رہا ہوں, تو یہ حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, البتہ احتیاط کے لیے بھی خلاف, لیکن کوئی حرج نہیں. تو ساتواں روزہ جب دن کو رات سے ملا دیا جائے اور رات کو بھی روزے میں شامل کرنے کے رات کو بھی میں روزہ رکھتا ہوں. آٹھواں روزہ وہ ہے ایسا روزہ جس کی وجہ سے فقہ کا ایک بہت ہی اہم اصول علماء میں زیر بحث آتا ہے کہ کیا رسول سے پہلے کی شریعتوں میں جو چیز جائز وہ ہمارے لیے بھی واجب تھی ان کے لیے کہ ہمارے لیے بھی واجب, جو ان کے لیے حرام تھی کہ ہمارے لیے بھی حرام. بحث آتی کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ امت عیسیٰ اور امت موسیٰ میں کھلا حکم تھا, یقین ہو گیا یعنی صحیح روایت, جب کہ کیا وہ حکم ہمارے یہاں رہے گا؟ بحث آتی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ کہ ما سبق کے انبیاء کی شریعت اب ہماری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جناب مریم کا ایک روزہ قرآن میں کہ میں چپ کا روزہ رکھتی ہوں اور آج سارا دن کسی سے بات نہیں کروں. چنانچہ آٹھواں روزہ حرام ہے, یوم الصبح خاموشی کا روزہ. اگر کوئی نیت کرے کہ آج میں سارا دن خاموشی کا روزہ رکھتا ہوں, ہاں ایک وہ ہے کہ آدمی سارا دن خاموش رہے مگر روزے کی نیت نہ تو کوئی حرج نہیں, بلکہ کم بولو, کم کھاؤ, کم سو, بعض حالتوں میں اسلام نے شکایت کی, لیکن نیت یہ ہو کہ آج کا میرا روزہ کھانے پینے والا روزہ نہیں, خاموشی کا روزہ. میں روزہ رکھتی ہوں خاموشی والا, قربتاً الی اللہ, یا روزہ رکھتا ہوں خاموش, وہ حرام ہوگا. خیر یہ تو صرف اس لیے بحث آ گئی کہ قرآن میں حضرت مریم کا یہ روزہ نقل ہوا, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب حضرت مریم نے یہ کام کیا تو کوئی گناہ تو نہیں کیا ہو. طہارت تھی, قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہم نے تمہیں پاک کیا, تو وہ تو معصومہ جیسی. بہرحال ان کی امت میں جائز ہوگا, رسول کی امت میں یہ جائز نہیں. اور نواں اور آخری آرام روزہ, وہ ایک ایسا روزہ ہے جس کے حوالے سے مجھے ایک اور دلچسپ مسئلے کو زیر بحث لانا, لیکن وہ دلچسپ مسئلہ تو کیا زیر بحث آئے گا, شاید یہ روز مسئلہ بھی مکمل نہ ہو. نواں اور آخری حرام روزہ پاکستانی, ہندوستانی یا عرب کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا کے لیے, وہ ہے حرام نظر کا روزہ. کہ اگر کوئی آدمی کوئی حرام منت مانے, حرام کام کی منت مانے اور اس کے بدلے میں روزے کی بات کرے, تو ایک تو منت ہی حرام اور پھر اس کا روزہ رکھنا بھی حرام. جبکہ روزے میں کوئی چیز حرام نہیں, روزہ ہم نے رکھا جیسے عام روزے رکھتے ہیں. اب حرام منت مثلا شراب مجھے مل گئی تو میں روزہ رکھوں گا, یا وہ چیزیں کہ جن کی اسمگلنگ اسلام میں حرام, باقی اسمگلنگ تو نہیں لیکن مثلا ہیروئن لے کے جا رہا ہوں, کسٹم سے نکل گیا یا امریکن کسٹم کی آنکھوں میں میں نے بھول جھوں گی تو تین روزے رکھوں گا اس کے بدلے. اب خود روزے میں تو کوئی چیز حرام نہیں ہے, روزہ تو آپ بالکل صحیح رکھیں گے, لیکن کیونکہ حرام چیز کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں, اول تو ایسی منت ماننا ہی حرام, اور پھر اس کی وجہ سے چاہے آپ اچھا کام بھی کریں وہ بھی حرام, وہ روزہ بھی حرام. یا مثلا اب جو میں نے مثال دی ہے یہ مثالیں بھی پیش آتی ہیں کہ اگر مجھے اس چوری میں, اس ڈاکے میں, اس نشے والی چیز کے کاروبار میں فائدہ ہوا, صدقہ کروں گا, خیرات کروں گا, کھلا امام باڑے کو ڈونیشن دوں گا, کھلا مسجد کو ڈونیشن دوں گا, ہوتا. یہ مثالیں ایسی نہیں ہے کہ فقط ہم ہنس کے خاموش ہو جائیں کہ ایسا کہاں ہوتا ہو رہا. تو اب یہ ساری منتیں حرام. یا مثلا حرام کی جو بہت واضح مثال پرانے علماء دیتے تھے وہ یہ کہ کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں منت مانی جائے کہ اگر اس کی شادی مجھ سے ہو تو پھر میں اس کے شکرانے میں دو روزے رکھوں. یہ شادی شدہ عورت کو رشتہ دینا, اس کے رشتے کی بات سوچنا, اس کے شوہر سے اس کو طلاق دلوانے کی کوشش کرنا, یہ سب حرام کام. چاہے وہ مسئلہ اپنی جگہ کہ اگر کسی نے کسی عورت کو برغلا کر اس کو شوہر سے چھڑوا لیا, اپنی شادی کر لیجیے, دوسری شادی تو صحیح, کیونکہ طلاق عبادت نہیں, معاملات میں حرام کام کرنے سے گناہ کر ملتا ہے, معاملہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اس سے اگر منت مانی جائے تو یہ منت حرام ہے اور اس منت کا روزہ بھی حرام ہے. لیکن ایک الٹا مسئلہ بھی, انسان حرام چیز کی منت دو طرح مانتا ہے, شکرن اور زجرن. شکرن اگر منت مانے تو وہ منت بھی حرام ہے, روزہ بھی حرام. زجرن اگر مانے تو منت بھی صحیح ہے اور روزہ بھی واجب. اب شکرن اور زجرن کیا دونوں لفظ اردو میں استعمال, کہ اگر مجھے بلا حرام کام کا چانس مل گیا تو میں اس کے شکرانے میں اللہ کا روزہ رکھوں خوشی, یہ منت بھی غلط ہے اور روزہ بھی غلط. ایک ہے زجرن, جو ہمارے علماء یعنی ابتدائی طالب علم اپنے آپ کو عادل بنانے کے لیے بھی مشق کیا ہے, وہ اکثر یہ منتیں مانتے ہیں کہ اگر کبھی مجھ سے نماز قضا ہو گئی تو میں اگلے دن روزہ رکھوں. اب دیکھیے یہ ایک جملہ نیت کیا ہے, اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کے شکرانے میں اگلے دن روزہ رکھوں گا, منت بھی حرام ہے روزہ بھی غلط. نماز قضا ہو گئی اپنے آپ کو اس کی سزا دوں گا کہ روزہ رکھو گے, یہ منت بھی صحیح. اور جو وہ علماء جو ابتدائی سے تقوی کی منازل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ زجرن کر کے بہت سی منتیں مانتے ہیں کہ اگر